اس لیے ممکن ہے کسی ذہن میں سوالات پیدا ہوں یا درد کے بعد کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ سوالات آپ نہیں پوچھیں، اس کے بجائے وہ کیسٹ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، اس میں آپ کے ہر سوال کا انشاءاللہ امید ہے کہ جواب ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اب چونکہ یہ مسئلہ ذرا حساس ہے، گہرا ہے، عمیق ہے، دقیق ہے، اس لیے بہت جلدی سمجھ میں نہیں آتا، تو فرمایا کہ ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تک ہمارے رب کی طرف سے جو بات بھی پہنچتی ہے، آمنا باللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، اللہ پر ایمان لا کر اس بات کو فوراً مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اس بات کو ڈال لے گا، مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرو گے جیسا کہ عادت ہے ہم لوگوں کی، تو پھر ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ اب یہ جو ما اصاب من مصیبت ہے، اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ توبہ میں ملتا ہے، ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کی حالت کیفیت سے دوچار ہونا پڑے، جب ان سے کوئی پوچھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سبق پڑھایا اور سکھایا، اور اس کے ذریعے ان کے ذریعے امت تک یہ بات پہنچی کہ جب بھی کوئی بات ہو تو بجائے شکوے شکایت کرنے کے اور یہ کہنے کے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی ہم سے ہو گئی تھی کہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، گویا کہ یہ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگ یعنی ہمارا عالم یہ ہے کہ صبح آنکھ کھلنے سے رات میں آنکھ بند ہونے تک شاید ہی کوئی لمحہ اور وقت ایسا ہو جس میں ہماری فکر اور ہمارے بدن، اعضائے بدن اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہوتے ہو، الا من رحم ربک وقلیل ما ہم، اس کے باوجود تھوڑی سی تکلیف جب پہنچتی ہے، اللہ کے قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو یہ کبھی نہ بھولو، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ چیز سورا میں اللہ نے بیان کر دی ہے کہ تم تک جو بات بھی پہنچتی ہے اور جو حالت بھی تمہیں پیش آتی ہے، یہ تمہارے گناہوں میں سے چند ایک گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سورہ شورا میں ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور قرآن میں دوسرے بعض مقامات سے اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ لوگ جو زمین پر گناہ کرتے ہیں تمام گناہوں پر دنیا کی زندگی میں گرفت کا معاملہ اگر ہوتا، اس زمین پر کوئی جاندار چیز زندہ باقی نہ بچتی۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا لبظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، جاندار چیز کوئی بھی زمین کے اوپر زندہ نہ بچتی، اللہ کا ایسا عذاب آتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یعفو عن کثیر، زیادہ گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، چند گناہوں پہ تھوڑی سی ہلکی سی پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی حالت پیش ہو شکوے شکایت کرنے کے بجائے یہ کہا کرو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہر وہ چیز پہنچتی ہے، ہمیں وہی چیز پہنچتی ہے، وہی حالت ہماری ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لکھی تھی، یہ بات اللہ نے اللہ کی طرف سے ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، جس حال میں بھی اللہ رکھے اس پہ ہم خوش ہیں، الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس حال میں اس نے رکھا الحمدللہ۔ تو پہلی چیز تو یہ ہمیں جان لینی چاہیے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی اس کی حالت تندرستی و توانائی والی ہو، بیماری اور پریشانی والی ہو، تکلیف ہو، اذیت ہو، آفت ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، یا راحت و سکون اور آرام ہو، ہر حال میں یہ کہے کہ الحمدللہ. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی تکلیف یا پریشانی والا معاملہ ہے تو اس پہ اسے صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرتے ہوئے اللہ تعالی کی رضا کے حصول کی نیت کرنی چاہیے. صبر کا جو مفہوم حقیقی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا، یعنی اللہ تعالی کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا، اس پہ صبر کرنا. اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوئے بغیر صبر تو سب کر لیتے ہیں، کیونکہ صبر اگر نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو اللہ تعالی کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں، یا مخلوق میں سے کسی کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو صبر تو ہر حال میں کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جس صبر کی وقعت ہے، مطلوب ہے، وہ یہ اللہ تعالی کہ ہر فیصلے پہ رضامندی کا اظہار کرو، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور صبر کرو. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. کانٹا چبھے یا کوئی بڑی تکلیف اور پریشانی ہو، ہر حال میں زبان یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. بس یہ ہے اصل سبق جو قرآن کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ کسی بھی حادثے یا واقعہ یا مصیبت اور پریشانی وغیرہ میں یہ نہ کہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اور اگر میں وہاں چلا جاتا تو شاید، اور فلاں صاحب اگر آ جاتے اور یہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. جب تمہیں کچھ ہو جائے یا تمہارے ساتھ کچھ معاملہ پیش ہو جائے تو یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں یوں کرتا تو نتیجہ یوں ہوتا یا یوں نہ ہوتا. ولیکن لیکن قل کہا کرو، قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل. اس جملے کو یاد کر لیجئے، قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے مقدر کر دیا تھا، اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا. قدر اللہ، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ کہا کرو. کیوں؟ ارشاد فرمایا حکیم انسانیت علیہ الصلاۃ والسلام نے، تم یہ نہ کہا کرو کہ اگر، لو کا ترجمہ جو عربی میں ہے اردو میں بنتا ہے اگر. فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو لو اگر. کیوں؟ فَإِنَّ لو، اس لیے کہ جو لو ہے یعنی اگر، تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، شیطانی جملہ ہے، شیطان کا راستہ کھولنے والا جملہ وہ ہے اگر. اگر میں وہاں جاتا تو یہ کام نہ ہوتا، اور اگر میں وہاں نہ جاتا تکلیف نہ ہوتی. آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ اگر آپ نہ جاتے آپ بچ جاتے. نہیں، قدر اللہ وما شاء فعل. لو یعنی اگر مت کہا کرو. اور چوتھی بات یاد رکھیے کہ یہ ایک اہم اصول ہے جس کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، کہ یہ تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا اور اس کے بعد تمہاری دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ تم کوئی چیز اگر چھوٹ جائے، رہ جائے، نہ ملے، اس پہ افسوس کا اظہار مت کرو، اور کوئی چیز ملنے والی ہو تو زیادہ اترایا مت کرو اس پہ. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وما اصابك لم يكن ليخطئك، ما اخطاك جو چیز تجھے نہیں ملی، لم یکن لیصیبک، تجھے ملنے والی بھی نہیں تھی، اور وما اصابک، اور جو کچھ تمہیں مل گیا ہے، لم یکن لیخطئک، یہ تم سے رہنے والا نہیں تھا. ذرا اگر صبر کرتے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتے، تو یہ جو غلط طریقے سے تمہیں چیز ملی ہے، یہ جائز طریقے سے اللہ تمہیں دے دیتا. اور وہ حدیث آپ یاد رکھیے جو ہم نے اس سے پہلے بیان کی ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، رزق کے حصول کے لیے جائز ذرائع اختیار کرو، رزق کی وقتی تنگی یا تاخیر تمہیں اس بات سے کہیں آمادہ نہ کرے کہ تم ناجائز طریقے سے مال سمیٹنا شروع کر دو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ لکھا ہے وہ تمہیں بہرحال ملے گا. ارشاد فرمایا اس جملے میں حدیث کے، جو کچھ تمہیں نہیں ملا وہ ملنے والا نہیں تھا، اور جو کچھ مل گیا وہ رہنے والا نہیں تھا. جو جائز اور حلال اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان کو اختیار کرو، اور ان کو اختیار کرنے کے بعد توکل، عقیدہ، بھروسہ، اعتماد یہ چیزوں پر نہ ہو، مخلوق پر نہ ہو بلکہ خالق پر ہو. یہ چیز یہاں ہمیں صاف صاف بتائی جا رہی ہے. اور یہ پانچویں چیز جو ہم نے پہلی چیز کے ضمن میں بیان کر دی، یہ اگر ہم اس حقیقت پہ غور کریں تو ہماری زندگی میں یا ہم پر پیش آنے والے بہت سارے غم ہلکے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہوں سے پکڑ نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے. اگر ہمارے سارے گناہوں پہ پکڑ ہونے لگے تو پھر ہمارا کیا حال ہو؟ اگر یہ چیز انسان سوچ لے تو بہت ساری چیزیں برداشت کرنے کی ہمت اور صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے.
اچھا، الا فی کتاب، الا فی کتاب، اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا قرآن میں دوسرے مقام پہ سورہ النبا میں، اما یتساءلون میں، وکل شیء احصیناہ کتابا، اللہ فرماتا ہے ہر چیز ہم نے گن گن کے رکھی ہے. ایک ہوتا لکھنا، ایک ہوتا ہے احصائیہ، پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہیں گے اس کو آپ، احصائیہ، یعنی ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ گن کے اسی کے خانے میں رکھنا. اور یہ کہا کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. سورہ ہود کی آیت نمبر 6-12 کی پہلی آیت یہ بنتی ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کے بارے میں، اور رزق کہاں سے آتا ہے، کہاں رکھا جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں بنتا ہے، کہاں بنے گا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس موجود ہے، پہلے سے لکھ دیا گیا، کل فی کتاب مبین. یہی چیز سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں ہے، جب یہ کہا گیا کہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں، درختوں کے پتے تک، اور اس سے بھی ہلکی چیز دیکھو، اس زمین کے اوپر خشک اور تر، گیلی ہر چیز، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ہر چیز اللہ کے پاس جو کتاب ہے، جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا محفوظ ہے. ان ذلك على الله يسير، اللہ کے لیے آسان ہے. لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. امام القرطبی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا کہ لا يجد احدكم طعم الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ثم قرأ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک یہ عقیدہ اس کا نہ بن جائے کہ جو کچھ اس سے رہ گیا وہ ملنے والا نہ تھا اور جو ملا وہ رہنے والا نہ تھا. یہ کہہ کر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اب سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ غم اور خوشی یہ دونوں فطری چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مخلوق کے ساتھ لگائی گئی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس فطری چیز سے دور رہے کہ نقصان ہو تو محسوس نہ کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں، اور خوشی ہو تو محسوس نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تأسو اور تفرحو، افسوس اور خوشی، اگر کچھ مل جائے تو خوشی مت مناؤ اور کچھ اگر ضائع ہو جائے تو افسوس نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کہ انسان کی فطرت ہے. تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد فطری خوشی اور فطری غم سے روکنا نہیں ہے، بلکہ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ لا يحب كل مختال فخور، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غنی الحمید، وہ مراد ہے اس سے کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرنے کے بجائے کفر، ناشکری اور شکوے شکایت کو اختیار کرے، اس افسوس سے منع کیا گیا ہے. اور جس افسوس کا جواز یہاں موجود ہے وہ خود اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کہا کرو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ خود یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز چلی گئی اور ہم اپنے آپ کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم نے بھی آخر جانا ہے. اور جس خوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ خوشی ہے، قارون کے بارے میں سورہ قصص میں ہم نے یہ پڑھا، اس سے کہا تھا لوگوں نے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشی مت مناؤ، اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس سے مراد بھی اور یہاں پر بھی فرح سے مراد وہ فرح ہے جس فرح میں انسان اللہ کو بھول جائے. شادی اور خوشی کی تقریبات غیر اسلامی طریقے پر منائی جائیں، خوشی کے موقع پہ انسان اللہ کی حدوں کو توڑنا شروع کر دے اور خوشی کے موقع پہ فضول خرچی ہونے لگے اور حرام کاری ہونے لگے، اللہ کی ہر ہر قائم کی ہوئی حد کو توڑا جانے لگے، اس خوشی سے منع کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس قسم کی خوشی میں جب آتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، نخرا کرتے ہوئے اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، اس خوشی سے منع کیا گیا کہ لا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ تمہیں ملا ہے اس سے زیادہ تکبر، نخرا اور خوشی مت مناؤ، اس لیے کہ جو تمہیں یہ سب کچھ دے سکتا ہے وہ پل بھر میں چھین لے سکتا ہے. اور وہ بتا دیا اس نے، انسانی تاریخ ہزار ہا برس کی بتا دی، وہ تو عز من تشاء وتذل من تشاء تنزع الملک، ملک اور بادشاہی اور حکومت اور اقتدار اور طاقت اور مال اور صحت اور تندرستی اور یہ قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں، توانائیاں یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کچھ چھین بھی لیتا ہے. وہ جن کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کے جاتے تھے، آج وہ خود حاجتیں لے کے دوسروں کے در پہ جاتے ہیں. کل کے وزیر آج کے اسیر اور فقیر بن گئے، کل کے عطا کرنے والے آج ہر ہر در کے کاسہ گدائی لیے گدھے بن گئے، گدھے والے گدھے. اللہ نے ایسا ذلیل اور رسوا کیا، اللہ کی فطرت ہے کہ جس نے بھی زمین پر تکبر کیا، اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس سے برستی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو گئی. لیکن لوگ پھر بھی بھول جاتے ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے. اللہ نے سب سے بڑے مجرم اور سب سے بڑے طاقتور فرعون کا قصہ اس لیے قرآن میں بیان کیا، اور جب اس کا قصہ بیان کیا ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو ان فی ذلک لعبرہ، ان فی ذلک لعبرہ، اس میں عبرت ہے. اس لیے کہا کہ اگر کوئی چیز طاقت مل جائے اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، یہ چیز مناسب ہے، اور اگر اس خوشی کے موقع پہ اللہ کی حدوں کو توڑا جائے گا یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو منہ پھیر لے اللہ کے دین سے، منہ پھیر کے چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے اور وہ تعریفوں کے قابل ہے. کسی کے منہ پھیرنے سے اس کی تعریف کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ تمہارے علاوہ ہر مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اس سورت کا اصل مضمون جو اس آیت میں موجود ہے، اللہ کا ارشاد ہمیں یہاں ملتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کے بھیجا، اور جب رسول آئے رسولوں کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل کی. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. والمیزان، اور عدل کو، میزان سے مراد وہ عدل ہے جو عدل نبیوں نے لوگوں میں نافذ کر کے دکھایا. میزان عدل کا وہ آلہ جس کے ذریعے انصاف اور عدل کا قیام وجود میں آتا ہے. لیقوم الناس، تاکہ لوگ قائم رہیں بالقسط انصاف پر. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، اس سورت کا نام بھی الحدید، اور وہ لفظ الحدید اس آیت نمبر 25 میں آ گیا. ہم نے لوہا اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں لڑائی ہے، اس میں شدت ہے. ومنافع، اور اس میں فائدے ہیں، کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ، اور تاکہ اللہ تعالی معلوم کر لے، جانچ لے، من ينصر، کون اس کی مدد کرتا ہے، ورسولہ، اور کون اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالی طاقت والا قوی ہے اور غالب ہے. یہاں پر لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولوں کے اس سلسلے کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے شروع کیا. رسول آئے اور رسول اپنے ساتھ ہدایت لے کے آئے، اللہ نے کتابیں نازل کی، اور کتابیں نازل کر کے نبیوں اور رسولوں کو عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا سکھا دیا گیا. نبیوں اور رسولوں نے آ کر لوگوں کے درمیان عدل کو قائم کیا، اور چونکہ انسان کی جو فطرت اور طبیعت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہر دور میں رہے ہیں جو نرمی سے بات سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے سختی ان کے لیے لازمی قرار دی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جہاں ہم نے رسولوں کو ہادی بنا کے بھیجا، رسولوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا، رسولوں کو عدل کے ساتھ بھیجا، ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہر امت، ہر قوم، ہر دور، ہر زمانے، ہر وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رسول کو نہیں مانیں گے، جو کتاب کا انکار کریں گے، جو عدل و انصاف کے بجائے ظلم کو پسند کریں گے. ایسے لوگوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے، وہ لاتوں کے بوجھ جو باتوں سے نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے لوہا نازل کیا تاکہ ان سے ان کی ٹھیک ٹھاک چھکائی ہو اور وہ صراط مستقیم سے گامزن ہو جائے. اس لیے شریعت میں سزائیں مقرر کی گئیں، اور تلوار سے سر الگ کیے جانے کی قصاص کی سزا مقرر کی گئی. حدید، یہ وہ تلوار ہے جس سے عدل قائم ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. جس معاشرے میں قصاص پہ عمل ہوتا ہے وہاں انسانیت محفوظ رہتی ہے، اور یہ لوہے کے ذریعے ہوتا ہے. اور جب تک جہاد کا عمل جاری رہے گا، اسلامی حدود پھیلتی رہیں گی، اور جب جہاد کا عمل ختم ہو جائے گا اسلام اور مسلمان سمٹ کر رہ جائیں گے، اور جہاد کے لیے لوہے کے ہتھیار کا ہونا ضروری ہے. وہ امت جس امت کے لیے اللہ نے سورہ حدید نازل کی، وہ امت جس امت کے پاس حدید کی صورت موجود ہے، قرآن کی صورت، اس امت نے اس لوہے کی اہمیت کو یہ بھلا دیا کہ غیروں کے غلام ہو گئے، اب غیر اس لوہے سے ہتھیار بنا کے ان سے بیچتے ہیں، ان کے اسلحہ کی فروخت کے سب سے بڑے مراکز ہمارے ملک ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو چیز بیکار ہو جاتی، جس کی دیر ہو جاتی، وہ ہمارے حوالے کر دیتے ہیں اور ہم بڑے فخر سے بے وقوف دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ان سے اتنا اسلحہ لیا جو بیکار ہو چکا، لیکن لوہا ہے. اتنے افسوس کی بات ہے اس امت کی اجتماعی حالت سے، ہم خود اس امت کے فرد ہیں آپ سب، کہ ہمیں اللہ نے سورہ حدید دی اور ہم نے حدید کی اہمیت کو بھلا دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن نازل ہوا ثواب کے لیے، بس پڑھ لیا کرو، ایک حرف سے 10 نیکیاں ملیں گی. اب یہ کہ لوہا، اس کو لوہا، لوہے کو بنایا جائے، اس کو حاصل کیا جائے، اس سے چیزیں بنائی جائیں، یہ تو ان کا کام ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام بہترین ہتھیار بنانے والے اللہ کے نبی، ہتھیار بناتے تھے، ہتھیاروں کا کاروبار کرتے تھے، جنگی ہتھیار. حدید کے ساتھ پہلا لفظ ہے بعث، اور بعث لڑائی کو کہتے ہیں، اور لڑائی ہمارے ہاں اسلام میں لڑائی بڑائی کچھ نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو ایک ہی لڑائی، اس کو ہم جہاد کہتے ہیں. مسلمان اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے نہیں لڑا کرتا، حقیقی مسلمان. آج مسلمان اپنی ذات کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنی زبان کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے فرقے کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اور پتہ نہیں اپنی ہر غرض کے لیے اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے لڑتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کسی غیر مسلم سے نہیں لڑتا، غیر مسلم سے دوستی کرتا ہے. لوہا کیوں اتارا؟ اس لیے اتارا کہ اس سے جہاد ہوگا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو جو بیان کیا، بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، مجھے اللہ نے قیامت تک تلوار کے ساتھ بھیجا. احساس کمتری میں مبتلا ہو کر یہ کہہ دینا اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا، ہم تو اپنے موسمی مینڈک بننا چاہتے ہیں، ہمیں مت چھیڑو، ہم تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دینا چاہتے، بس ہمیں کھانے پینے کے لیے فوڈ دے دیا کرو. فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف، مجھے اللہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے. جو نہیں مانے اس کا علاج تلوار میں. کب تک؟ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ تلوار اس وقت تک میان میں نہیں جائے گی جب تک اللہ کی توحید کا اقرار لوگ نہیں کر لیں. دوسری متفق علیہ حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قتال کرتا رہوں گا جب تک لوگ اس شہادت کے کرنے کی گواہی نہ دیں. تو رسول کو آپ خود اپنے بارے میں اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کو یہاں بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے تلوار. بعثت کا مقصد کیا ہے رسول کی؟ لوگوں کو ہدایت دینا. اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ خود یہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے. وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کے ساتھ بنایا ہے. علماء اور مفسرین نے، محدثین اور شارحین نے فرمایا کہ جہاد کے بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جہاد کے رعب کی وجہ سے دوسرے اپنی چیزیں یوں ہی تمہیں دے دیا کریں گے اور تمہارا جو مال غنیمت ہے اور جو کھانے پینے کا معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا. اور اگر جہاد عملاً حقیقتاً کرو تب تو مال غنیمت ملنا ہی ملنا ہے. اور ساتھ ہی علماء نے یہ فرمایا کہ امت مسلمہ کے مجموعی رزق کی برکت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے. نقطے کو اچھی طرح سن لیں, اس کو اچھی طرح غور کریں. علماء نے کیا فرمایا کہ امت مسلمہ کے مجموعی رزق کی برکت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے. جہاد چھوڑ دیا تو اب فقیر بن گئے, اب ہر ایک سے معاہدے کرنے پڑتے ہیں کہ حکومت بدلے, کچھ بھی ہو جائے, آسمان ٹوٹے, لیکن جو معاہدے ہم نے ان سے کیے ہیں وہ بدل نہیں سکتے, اس لیے کہ بھوکے پیاسے مر جاؤ گے. رازق تمہارا اللہ نہیں, رازق تو ورلڈ بینک ہے, وہ جن کا نام